আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নুমিনু বিহি ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আমালিনা মান ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মান ইউসলিলহু ফালা হাদিয়া লাহু ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وقال الله عز وجل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا وعليك توكلنا امين يا رب العالمين محترم حضرات پچھلے جمعے گفتگو کا موضوع تھا ہماری موجودہ پستی کا سبب آج موضوع ہے ہماری پستی کا علاج پستی کا ایک نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا تھا کہ ایک پستی وہ ہے جو کہ پوری امت مسلمہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انتہائی گھٹیا انداز سے گستاخیاں ہوئی ان کے کارٹون بنائے گئے لیکن ہم کچھ نہیں کر سکے کوئی ایسا ہمارے پاس لائحہ عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس گستاخی کو آئندہ روک سکیں ہر کچھ عرصے بعد دوبارہ وہ حرکت کرتے ہیں اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے ان کا ذکر تو اللہ تبارک و تعالی بلند کر چکا ہے ورفعنا لک ذکرک ذلت اور رسوائی ہماری ہے جو ان کے نام لیوا ہے کہ ہم اپنے محبوب کی ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں بے بس ہیں لاچار ہیں قرآن مجید کی توہین وہ بار بار کر رہے ہیں بڑے گھٹیا انداز سے کر رہے ہیں لیکن ہم سوائے کچھ مظاہروں کے بیانات کے ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں اسی طریقے پر دنیا کے بڑے بڑے معاملات میں ہماری کوئی سے نہیں ہے ہمارے سارے کے سارے معاملات ہمارے دشمن طے کر رہے ہیں تو یہ تو ذلت وہ ہے جو کہ اس وقت مجموعی طور پر پوری امت کے حصے میں ہے پھر خاص طور پر ہم اہل پاکستان ہمارے لیے کچھ مزید ہی معاملہ آگے بڑھ گیا عافیہ صدیقی کا معاملہ ہمارے لیے کسی طرح شرم کا مقام ہے کچھ نہ کر کے بھی وہ 36 سال کی قید بھگت رہی ہے جبکہ ان کے ایک غنڈے نے ہمارے یہاں آ کے دن دہاڑے دو اشخاص کو مارا اور ہم نے بڑی عزت کے ساتھ اس کو یہاں سے رخصت کیا پورے پروٹوکول کے ساتھ ڈرون ہم لوگ کے ذریعے جب چاہتے ہیں وہ ہمارے آ کے ہمارا فون کر کے چلے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے ہر ایئرپورٹ پر پاکستانیوں کے ساتھ ایک انتہائی گھٹیا تحقیر آمیز اور ایک مشکوک سے افراد کا سلوک کیا جاتا ہے یہ ذلت کیوں دیکھنی پڑ رہی ہے میں نے پچھلی بار آپ کو قرآن مجید کے کئی مقامات سنائے تھے کہ اللہ تعالی نے ہمیں منع کیا ہے کہ تم کافروں کو دوست نہ بناؤ خاص طور پر منع ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں نہ بناؤ وَلَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مومنوں کے مقابلے میں کافروں کو دوست نہ بناؤ لیکن ہم نے بڑے فخر کے ساتھ ان کو دوست بنایا ہم ان کے اتحادی بنے ہم نے صرف مسلمانوں کے خلاف نہیں افغانستان میں ایک ایسی حکومت کے خلاف جسے شریعت نافذ کر رکھی تھی، ہم نے اس حکومت کے خلاف امریکہ کو ہر طرح کی سپورٹ دی، مجاہدین کو ہم نے پکڑ پکڑ کر امریکہ کے ہاتھ بیچا۔ لہذا سب سے بڑی عزت، سب سے بڑی ذلت اس وقت ہمارے حصے میں ہے۔ اللہ نے فرمایا، میں نے آپ کو آخر میں سورہ منافقون کی آیتیں سنائی تھی کہ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما، اے نبی ان منافقوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون ہے منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ منافق وہ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزۃ، دوست اس لیے بناتے ہیں کہ تاکہ ان سے دوستی کر کے عزت ملے۔ ایبتغون عندہم العزۃ، ہم نے یہ کہا تھا کہ پاکستان تنہا ہے، اگر امریکہ کا اتحادی بنے گا تو ہم تنہا نہیں رہیں گے اور پوری دنیا کے ساتھ ایک ہمارے تعلقات قائم ہو جائیں گے، ہم نان نیٹو اتحادی امریکہ کے بن جائیں گے اور ہماری معیشت مضبوط ہوگی، ہماری سالکت محفوظ ہو جائے گی، ہمارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہوگا، ہمارا کشمیر کوز محفوظ ہو جائے گا۔ یہ سارے دلائل دیے تھے، لیکن ہوا کیا ہے؟ ہر اعتبار سے پسپائی ہوئی ہے، ذلت ہوئی ہے، تفصیل میں پچھلی بار عرض کر چکا۔ اب ہے علاج اس کا کیا ہے؟ صرف مسیحی کہیں، صرف ماتم کریں، ایک صرف مایوسی پیدا کرنے؟ نہیں، قرآن مجید نے جہاں اسباب بیان کیے ہیں زوال کے، پستی کے، وہیں قرآن مجید نے اس کا علاج بھی بتایا۔ ایک جگہ نہیں، قرآن پاک میں کئی جگہ ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک مقام رکھ رہا ہوں، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 ہے۔ فرمایا، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس وقت ہمارا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں عزت مل جائے، کوئی ہماری سے ہو جائے، کوئی ہمارا کوئی واقعی دنیا میں کوئی مقام ہو، ہم کوئی بات کرنے کے قابل ہوں، لیکن نہ ہماری عزت دنیا میں ہے نہ اللہ کے سامنے۔ ہم نے کتنی دعائیں کی۔ کراچی ایک دارالعلوم میں تو ختم شریف بھی ہوا، آیت کریمہ کہا کہ کسی طرح پاکستان جیت جائے، اللہ نے ہماری دعائیں ہمارے منہ پر دے ماری کہ تمہاری کوئی حیثیت ہماری نگاہ میں نہیں۔ تو نہ اللہ کی نگاہ میں عزت ہے، نہ اللہ کی ہم پر کوئی رحمت ہے اور کرم ہے۔ اللہ کی طرف سے زلزلے آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے سیلاب آ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے آپس میں ہمارے اندر نفرت پیدا کر دی گئی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں بھی عزت نہیں ہے، دنیا میں بھی ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، تو قرآن مجید کہتا ہے کہ من کان یرید العزت، جو کوئی بھی عزت چاہتا ہے، فللہ العزت جمیعا، تو وہ جان لے کہ عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رویا جائے، گڑگڑایا جائے تنہائی میں، اور اللہ سے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ یہ دن ہمارے پھیر دے اور پھر سے ہمیں کوئی باعزت مقام مل جائے۔ اللہ کے رسول کی امت کا دنیا میں کوئی واقعی قابل عزت مقام ہو۔ اب عزت کیسے ملے گی؟ دو باتیں بیان کی۔ الیہ یسعد الکلم الطیب، اللہ تعالیٰ کی طرف تو قربت حاصل کرتا ہے، چڑھتا ہے پاکیزہ کلمہ، والعمل الصالح یرفع، اور اچھا عمل اس کلمے کو اٹھاتا ہے۔ دو چیزیں اگر ہوں گی تو عزت ملے گی، پاکیزہ کلمہ، پاکیزہ کلام، پاکیزہ نظریہ، اس کو اختیار کرنا، وہ اختیار کریں گے تو عزت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی چاہیے ہوگا، اچھا عمل بھی چاہیے ہوگا کہ وہ اچھا عمل اس کلمے کو اوپر اٹھائے گا، اللہ کی قربت نصیب ہو۔ تو دو چیزیں ہیں، تصورات بھی پاکیزہ ہو اور ان تصورات کے ساتھ ساتھ عمل بھی نیک ہو، عمل بھی پاکیزہ ہو۔ اب یہی بات سورہ ابراہیم میں کس طرح سے آئی؟ فرمایا، الم کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی؟ پاکیزہ نظریہ، اچھا نظریہ، اس کی مثال ایسے ہے کا شجرت طیبۃ، جیسے کہ ایک پاکیزہ درخت ہو، اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء، اس کی جڑ اچھی طرح سے زمین کے اندر گڑی ہوئی ہے اور اس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی ہیں. اپنے ذہن میں ایک مضبوط درخت کا تصور لائیے، اچھی طرح سے زمین میں ٹھکا ہوا ہے، بہت اونچا درخت ہے، اس کی شاخیں گویا آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. تو الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ کلمے کی مثال کیسے بیان کی ہے؟ جیسے کہ پاکیزہ درخت، اس کی جڑ زمین میں جمی ہوئی اور اس کی شاخیں آسمان میں. توتی اکلہا کل حین باذن ربہا، وہ درخت اپنا پھل لاتا ہے ہر بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، بھرپور پھل دیتا ہے، اور جو بھی اس درخت کا حامل ہے، اس درخت والا ہے، وہ اس کی جھولی بھر دیتا ہے، اس کو خوب پھل دیتا ہے. بیضرب اللہ الامثال للناس، مثالیں اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. اللہ کو مثالوں کی ضرورت نہیں ہے، مثال کی ضرورت اس کو ہے جس کو بات سمجھ میں نہ آئے، اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں دینی پڑتی ہیں. مثالیں اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ اس سے نصیحت حاصل کریں، سبق حاصل کریں. تو یہ تو ہے پاکیزہ نظریہ. پاکیزہ نظریہ ہی دنیا میں جم سکتا ہے، باطل نظریات وقتی طور پر کچھ نظر آئیں گے، دنیا میں جم نہیں سکتے. جمہوریت کا تصور آیا، رفتہ رفتہ اپنی موت آپ مر رہا، اور اس کی وجہ سے جو ایک طبقاتی کشمکش پیدا ہوئی، ایک طرف طبقہ وجود میں آیا ہے سرمایہ داروں کا اور ایک طرف غریبوں کا. امریکہ بہت بڑی جمہوریت ہے، ہندوستان بہت بڑی جمہوریت ہے، یہ تقسیم آپ کو وہاں پر بہت واضح نظر آئے. امریکہ میں کچھ ایسے بھی سیٹ ہیں کہ جن کو پتہ نہیں کہ ان کی کتنی دولت ہے، بے شمار دولت ہے. اسی امریکہ میں آپ کو نظر آئے گا کہ لوگوں کو گھر میسر نہیں ہے، فٹ پاتھوں پر سوتے ہیں، وہیں فارغ ہوتے ہیں، صبح گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں ان کے فٹ پاتھ، اور اس کے بعد کچرا گھروں سے برگر اٹھا اٹھا کے کھا رہے ہوتے ہیں. یہ حال ہندوستان کا بھی ہے، وہاں پر بھی یہی غربت اور ایک طرف امیری. اسی طریقے پر کمیونزم دنیا میں آیا اور وہ ہمارے سامنے آیا، ہمارے سامنے دفن بھی ہو گیا، مر بھی گیا، اس کی لاش پڑ رہی ہے روس میں. پاکیزہ کلمہ اسی کو ثبات ملتا ہے، اور جو غلط تصورات ہوتے ہیں ان کی مثال کیسے ہے؟ فرمایا وہ مثل کلمتن خبیثۃن کشجرۃن خبیثۃ، اور جو برے تصورات ہیں ان کی مثال برے درخت کسی ہے، اشتست من فوق الارض، اس کی زمین میں جڑ گہری نہیں ہوتی، اس کو ذرا سی کوشش سے زمین سے اکھاڑ لیا جاتا ہے. ما لہا من قرار، اسے کوئی قرار، اسے کوئی ثبات، کوئی ٹھہراؤ حاصل نہیں ہوتا. اب اصل بات آ رہی ہے جو ابھی ہم نے سورہ فاطر میں بھی پڑھی کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تعالی پاکیزہ کلمے کے ذریعے سے ثبات عطا کرے گا، جماؤ عطا کرے گا، استحکام عطا کرے گا اہل ایمان کو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. چاہتے ہو کہ دنیا میں عزت ملے، کوئی مقام ملے، تو پاکیزہ کلمہ اختیار کرنا پڑے گا. یثبت اللہ الذین آمنوا، ثبات اللہ دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ثابت قول کے ذریعے سے، پاکیزہ قول کے ذریعے سے، فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ویذل اللہ الظالمین، جو ظالم ہیں اللہ ان کو بھٹکائے گا، گمراہ کرے گا. ویفعل اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے گا سو کرے گا. اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے عزت، اللہ ہی کے اختیار میں ہے ذلت. میں نے آپ کو سورہ آل عمران کی بھی آیت سنائی، آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک، اے نبیوں دعا کیجئے کہ اللہ اے کل بادشاہت کے مالک، تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے, تو جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء, تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے, تو جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر, تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے. انک علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو تین مقامات آپ کو سنائے, ان سے بات یہ سمجھ میں آئی کہ نمبر ایک, اس وقت ہم دنیا میں رسوا ہیں, ذلیل ہیں, ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں عزت ملے. تو فرمایا کہ نمبر ایک, عزت کل کی کل اللہ کے ہاتھ میں ہے. عزت کے لیے اللہ سے تعلق قائم کرو, اللہ کے ساتھ جڑو, اللہ سے لو لگاؤ, اللہ سے مانگو. عزت کیسے ملے گی؟ پاکیزہ کلمے کو اختیار کرنے سے. پاکیزہ کلمے کے ذریعے سے ہی اللہ کی قربت ملے گی. اور مزید فرمایا, وہ عمل سوالے کو یرفاؤ, اس پاکیزہ کلمے کو بھی اللہ تک پہنچاتا ہے عمل صالح نیک عمل. اب میں ایک مثال آپ کو دوں گا تو آپ کو بات بالکل وضاحت سے سمجھ میں آ جائے گی. پاکیزہ کلمہ کیا ہے؟ وہ ہے جو اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہمیں دیا, وہی ہے, اللہ کی ہدایات ہیں, قرآن بھی ہے, قرآن کی تشریحات بھی اللہ کے رسول نے ہمیں اللہ ہی کے ذریعے سکھائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ کے رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے, جو کچھ بولتے ہیں انہیں وحی کی جاتی ہے. تو قرآن ہے, سنت ہے, یہ پاکیزہ نظریہ, یہ وحی ہے. اس کو اختیار کرنا, اس کو اپنا امام بنانا, اس کی پیروی کرنا, یہ ہے پاکیزہ نظریہ. جو بھی تعلیمات اللہ نے دی ہے, گائیڈنس اللہ نے دی ہے, وہی پاکیزہ نظریہ. اور نمبر دو, اس کے ساتھ محنت کرنا, کوشش کرنا, اس کے مطابق عمل بھی کرنا. اب مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اسی کرہ ارضی پر یہ پاکیزہ نظریہ اللہ نے ایک زمانے میں دیا تھا, کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو, تورات کی صورت میں, اور موسیٰ علیہ السلام کی ارشادات کی صورت میں. اس نبی کی حدیثیں ہوں گی, اس نبی کے ارشادات ہوں گے. پاکیزہ کلمہ مل گیا, پاکیزہ کلمے پر وہ قوم ایمان لے آئی. اب اس کے بعد جب ان کو عمل کی دعوت دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, آؤ, اللہ نے یہ کتاب اس لیے نہیں دی ہے کہ صرف ہم اس کی تلاوت کر لیں, اس سے ثواب لے لیں, یہ اس لیے دی ہے تاکہ اس کی تعلیمات کو دنیا میں نافذ کریں. اس کی تعلیمات نافذ ہوں گی تو معاشرے کے ہر انسان کی جان, اس کی آبرو, اس کا مال محفوظ ہو جائے گا. سامنے فلسطین کی سرزمین ہے, یہ مقدس سرزمین ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ کو مرکز بنایا تھا. یہاں پر ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام, انہوں نے قیام کیا, تبلیغ کی, یعقوب علیہ السلام نے کی. بعد میں پھر ہم مصر چلے گئے. ہماری غیر موجودگی میں اس ارض مقدس کے اوپر قبضہ کر لیا مشرکین نے, اور اللہ کی سرزمین کو شرک کا اڈہ بنا دیا. آؤ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں, اس سرزمین سے مشرک قوم کو نکالتے ہیں, وہاں پہ اللہ کا دین نافذ کرتے ہیں. لیکن قوم نے عمل صالح کرنے سے انکار کر دیا. قوم نے کہا کہ موسیٰ, آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے, ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے. وہ پاکیزہ نظریہ غالب نہیں ہوا, وہ امت مسلمہ دنیا میں عزت نہیں پا سکی. موسیٰ علیہ السلام نے انتہائی اپنی قوم سے مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے خلاف بدعا کی, رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین, اے میرے رب, مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے سوائے اپنے اور اپنے بھائی ہارون کی جان کے, ہم دونوں بھائی تو حاضر ہیں, جو تیرا حکم ہے ہم کرنے کو تیار ہیں, لیکن یہ قوم ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, ہمارے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے. اللہ تبارک و تعالی نے پھر کہا کہ انہا محرمت علیہم اربعین سنہ یتیہون فی الارض, یہ ارض مقدس ان کے لیے حرام کر دی گئی ہے 40 سال تک. 40 سال تک کی سرزمین پہ ان کو قبضہ نہیں ملے گا. یتیہون فی الارض, یہ زمین میں ذلیل ہو کر مارے مارے پھریں گے. یتیہون فی الارض فلا تاس علی القوم الفاسقین, اے موسیٰ, اس فاسق قوم کے حالات کے اوپر, اس کی حالت کے اوپر افسوس نہ کیجیے گا. یہ ایک منظر ہے. اب آئیے دوسرا منظر دیکھیے. دوسرا منظر ہے کہ اللہ کے رسول مدینہ سے تو نکلے ہیں قریش کے تجارتی قافلے کا راستہ روکنے کے لیے، اس قافلے میں صرف 50 محافظ ہیں، لہذا آپ نے کوئی تیاری بھی نہیں کی. 313 ساتھی ہیں، ان کے پاس کل 8 تلواریں، صرف 2 گھوڑے ہیں. مقام صفرا پر ساتھی آپ کی اطلاع دیتے ہیں کہ مکہ سے ایک لشکر چلا ہے مسلمانوں پر حملے کے لیے، مدینہ پر حملے کے لیے، اور اس میں 1000 جنگجو ہیں، ہر ایک کے پاس تلوار ہے، 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں، کیا کیا جائے؟ اب اس کے بعد اللہ کے رسول مشاورت کرتے ہیں کہ ہم تو تیاری سے نہیں نکلے، لیکن اب یہ معاملہ ہے، کیا کیا جائے؟ تو کچھ ساتھیوں کی رائے پہلے آتی ہے کہ پہلے چلے قافلے کی طرف، قافلے سے نپٹنا آسان ہے، وہاں سے کچھ اسباب مل جائے گا، پھر جائیں گے لشکر کی طرف. اللہ کے رسول کی منشا کچھ اور ہے، آپ کہتے ہیں لشکر کی طرف جانا ہے. تو جیسے ہی صحابہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی خواہش اور ترجیح یہ ہے کہ لشکر کی طرف جائے، تو اس وقت جو حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ کہے ہیں، بعد میں صحابہ اکرام افسوس کرتے تھے کہ کاش یہ الفاظ ہم نے کہے ہوتے، لیکن جس کو مقام مل گیا مل گیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، آپ حکم دیں گے تو مکہ کیا ہے، ہم یمن تک چلے جائیں گے، اور یمن کیا اس سے آگے سمندروں میں اپنی اونٹنیاں داخل کر دیں گے، کیا جب کہ اللہ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ کے رسول انتہائی خوش ہوئے، لے کر گئے نہتے 313، سامنے مسلح 1000، اور اس کے بعد فیصلہ کن چیز اسباب نہیں، اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد آئی، 313 نے 1000 کو شکست دی، 70 بڑے بڑے سردار جہنم واصل ہوئے قریش کے، 70 قیدی بنے مسلمان، کل 14 شہید ہوئے. تو چونکہ نظریہ بھی پاکیزہ تھا، قرآن اور اللہ کے رسول کی پیروی تھی، اور اس کے ساتھ عمل بھی تھا، قربانی بھی تھی، اسار بھی تھا، جہاد بھی تھا، جان اور مال بھی تھے، اللہ نے عزت دے دی. بدر 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، عزت مل گئی، خانہ کعبہ میں داخل ہوئے فاتح کی حیثیت سے. وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، بتوں کی گندگی کو گرایا ہے، صاف کیا ہے خانہ کعبہ کو گندگی سے، اور اعلان کیا ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. تو بالکل آج بھی ہمارے لیے عزت حاصل کرنے کا صرف اور صرف یہی ذریعہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پورے کے پورے خلوص کے ساتھ عمل کی نیت سے پڑھیں، اور پڑھیں دانشوروں کے تصورات کی روشنی میں نہیں، جاوید غامدی صاحب کے تصورات کی روشنی میں نہیں، اپنے اسلاف کی تفاسیر کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، اس روشنی میں قرآن کو سمجھیں. سب سے بہترین دور کون سا تھا؟ اللہ کے رسول کا تھا. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد کا دور. جو تشریحات قرآن کی انہوں نے کی ہے، انہی تشریحات کو اپنے سامنے رکھیں، اس روشنی میں پڑھیں، صحابہ اکرام کی پیروی کریں، اللہ کے رسول کی پیروی کریں، انشاءاللہ دنیا میں دوبارہ عزت مل جائے گی. عزت حاصل کرنے کا صرف اور صرف یہ ذریعہ ہے، اور کوئی نہیں ہے. حضرت عمر فاروق سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کم حدیثیں مروی ہیں، اس لیے کہ ان کو اللہ نے کسی اور کام میں لگا دیا تھا. اتنی بڑی اسلامی ریاست، اس کا پورا انظام و انسرام، لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کسی اور کام میں لگا دیا تھا، کوئی انظامی ذمہ داری نہیں ہے. دین سیکھنا سکھانا، ان کی زبان سے تو 5000 سے زیادہ حدیثیں ہیں جو کہ ہم تک پہنچی ہیں، لیکن ان خلفائے راشدین کے ذریعے سے بہت کم حدیثیں ہیں، لیکن جو بھی حدیثیں ہیں وہ اپنے سند کے اعتبار سے بہت اونچی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے حدیث مروی ہے مسلم شریف میں، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا، اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, وہ بھی خلیفہ راشد ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا جان لو فتنہ آ جائے گا, الا انہا ستکون فتنہ. یہ نہیں پوچھا فتنہ کب آئے گا, کیسے آئے گا, اس کی نشانیاں کیا ہوں گی. ہم نے سوال پوچھا بل بخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب فتنوں سے نکالے گی. علامہ اقبال کو حکیم الامت ہم کہتے ہیں اور بلا شبہ ترجمان القرآن. انہوں نے شکوہ جواب شکوہ نظم لکھی قوم کو ہلانے کے لیے. شکوہ میں لکھا کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر, برف گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر, ساری مصیبتیں ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہیں. دو سال بعد جواب شکوہ لکھی اور جواب بتایا کہ کیا وجہ ہے, کیوں برف گر رہی ہے, کیوں پریشانیاں ہیں. وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر تم نے قرآن چھوڑا ہے جس کی وجہ سے آج تم ذلیل ہو رہے ہو. تو قرآن سے چمٹنا ہوگا, قرآن کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا. فارسی میں کہتے ہیں کہ خار از مہجور یہ قرآن شدی, لفظ بھی قرآن مجید کا لے کر آئے ہیں مہجور. اللہ کے رسول قیامت کے دن شکوہ کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن سے ہجرت اختیار کر لی تھی, قرآن کو چھوڑ دیا تھا. فارسی میں اقبال کہتا ہے خار از مہجور یہ قرآن شدی, شکوہ سنجے گردش دورا چکی. اے وہ قوم جو خوار ہوئی ہے قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے, شکوہ کر رہی ہے زمانے کی گردش کا کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے, ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں. اے جو شبنم بر زمین افتندائی, اے وہ قوم جو آج شبنم کی طرح زمین پر پامال کی جا رہی ہے, شبنم گرتی ہے لوگ چہل قدمی کرتے ہیں شبنم کو پامال کرتے ہیں. در بغل داری کتاب زندہ, یہ تیرے بغل میں زندہ کتاب موجود ہے, اس کتاب کو کھولو, اس کو پڑھو, اس کو سمجھو, اس پر عمل کرو, پھر سے عزت مل جائے. اور بعض اوقات اقبال روتا ہے قوم کی حالت کو دیکھ کر. پیش ماں یا کال میں فرسودہ اس, امت اندر خاک او آسودہ اس, میرے سامنے ایک ایسا عالم ہے جو بالکل فرسودہ ہے میرے لیے, کوئی ہماری اس میں عزت نہیں, کوئی ہمارا اس میں مقام نہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ امت اندر خاک او آسودہ, اس کی خاک میں امت بڑی خوش ہے, امت کو اپنی ذلت کا, اپنے برے حالات کا احساس تک نہیں ہے, اور لہذا وہ ناچ گانے میں, رنگ رلیوں میں, ڈراموں میں, میچوں میں اس میں لگی ہوئی ہے. امت اندر خاک کے وہ آسودہ, رفت سوز و سین آئے تاتار و کرد, یا مسلمہ مرد یا قرآن بمرد. وہ جو ایک جذبہ اور جوش تھا تاتاریوں کا جنہوں نے پھر سے دنیا میں خلافت عثمانیہ قائم کی, وہ جو جذبہ تھا کردوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ, کتنی محنت اور جہاد کے بعد بیت المقدس کو واپس لیا تھا عیسائیوں سے, وہ سارا جذبہ چلا گیا, وہ جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا. یا تو لگتا ہے مسلمان مر چکا ہے اور یا پھر قرآن میں تاثیر ختم ہو گئی. تو بلا شبہ قرآن کی تاثیر ختم نہیں ہوئی, مسلمان مر چکا ہے, مانوی اعتبار سے مر چکا ہے. تو عزت دوبارہ ملے گی اس قرآن مجید کے ساتھ جڑنے میں اور اس کو واقعی اپنا امام بنانے میں. دعا ہم کرتے ہیں ختم قرآن پر, اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم, واجعل لی اماما ونورا وہدا ورحما. دعاؤں سے بات نہیں بنے گی, عملی طور پر اس کتاب کو اپنا امام بنانا ہوگا, اس کتاب کو پڑھنا ہوگا, اس کتاب کو سمجھنا ہوگا. اس کے جو احکامات ہمارے دار اختیار میں آتے ہیں وہاں پہ فوری عمل کرنا ہوگا, اور جہاں عمل نہیں کر سکتے وہاں عمل کرانے کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی, ان کے نفاذ کے لیے مال اور جان لگانا پڑے گا, کسی ایسی تحریک کے ساتھ جڑنا پڑے گا جو غلبہ دین کے لیے برسر پیکار ہو. اور اس کی تعلیمات کو دوسروں تک پہنچانا ہوگا. وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ. اب اس موضوع پر کہ قرآن کے ساتھ کیسے جڑیں, یہ اگلے جمعے کا موضوع ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کتاب سے محبت عطا فرمائے اور روزانہ اس کتاب کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے کی, عمل کی نیت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ اس کتاب کو ہمارے حق میں گواہ بنائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین والمسلمات.